اس نے خیمہ اجتماع کو، سلیمانی ہیکل کو مسیح کی حضوری سے بدل دیا۔ اہلِ خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مکان تھا، پاک ترین مکان کے اندر عہد کا صندوق تھا، عہد کے صندوق کے اوپر خداوند کی حضوری آتی ہوتی تھی۔ جب ہیکل بنی تو ہیکل میں بھی پاک ترین مقام کے اندر عہد کا صندوق تھا جس پر خدا کی حضوری آتی تھی، لیکن جب نیا عہد نامہ آیا تو مسیح خداوند نے کہا جہاں میرے نام میں دو یا تین جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ جب بھی کسی شخص نے کوئی ایسی درخواست خدا سے کی جو عام انسانوں کی سوچ سے فرق تھی، تو خدا نے ہمیشہ اس شخص کو سرفرازی بخشی، عظمت بخشی اور بلندی بخشی۔ وہ شخص جو خدا کے دل کے مطابق ہے، وہ شخص جو ایک چرواہا بھی ہے اور ایک بادشاہ بھی، جب وہ اپنی شاندار بادشاہت کا اختتام کرتا ہے اور اب وقت ہے کہ اس کا بیٹا اس کے تخت پہ بیٹھے، تو یہاں اس کے بیٹے کے ساتھ جب خدا بات کرتا ہے تو وہ اس سے نہ مال و دولت مانگتا ہے، نہ دنیا کی دولت و حشمت مانگتا ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگتا ہے، بلکہ وہ خدا سے کیا مانگتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید سلیمان بادشاہ نے خدا سے حکمت مانگی، لیکن آج جب میں کتاب مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ اس نے حکمت نہیں مانگی تھی، اس نے خدا سے سمجھنے والا دل مانگا تھا۔ اس نے کہا تھا خداوند مجھے سمجھنے والا دل دے۔ میں بڑا حیران تھا کہ خدا سے بات کر رہا ہے، یہوہ خدا سے جسے وہ آسمان و زمین کا خالق مانتے تھے، وہ نہ اس سے دولت مانگ رہا ہے، نہ شہرت مانگ رہا ہے، نہ روپیہ مانگ رہا ہے، نہ پیسہ مانگ رہا ہے، نہ کچھ اور چیزیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ اسے کہہ رہا ہے مجھے سمجھنے والا دل دے۔ میں جو کہ تھوڑا سا زبانوں کو جانتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اسے عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں، تو جب میں نے عبرانی زبان میں دیکھا تو وہاں بات اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ خدا سے سمجھنے والا دل نہیں تھا مانگ رہا، بلکہ وہ عبرانی لفظ جو سمجھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے وہ دراصل وہی لفظ ہے جو کلمہ شمع میں ہے، کلمہ شمع جسے یہودی پڑھا کرتے تھے، سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند تھا۔ شمع جس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ سلیمان بادشاہ خدا سے ایسا دل مانگ رہا ہے جو سننے والا ہو، ایسی حکمت مانگ رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کی سن سکے، درست طور پر لوگوں کے مسائل، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف سن سکے اور پھر سمجھ سکے۔ جو آیت آپ نے یہاں رکھی ہماری کنونشن کی، وہ کمال ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں اتنے خوبصورت طریقے سے تمثال کے مصنف نے باتوں کو بیان کیا کہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ملتا ہے۔ حکمت سے، اپنی عقل سے آپ بہت سا کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں، بہت کچھ تعمیر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بہت سی ترقی کر سکتے ہیں، بہت آگے نکل سکتے ہیں، بہت امیر ہو سکتے ہیں، بہت سی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بہت سے عہدوں پہ، رتبوں میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن کسی مقام پر پہنچ جانے کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس مقام پر قائم رہنا، اور قائم رہنے کے لیے صرف حکمت کی ضرورت نہیں، فہم کی ضرورت ہے۔ اور فہم کا مطلب ہے سمجھ۔ آپ نے پڑھا بہت، آپ نے سیکھا بہت، آپ نے شاید بہت کچھ پڑھا ہو جب آپ پہلی جماعت میں داخل ہوئے، تب سے لے کے آج تک آپ جتنا بھی پڑھ گئے، یہ تمام آپ کا علم ہے، آپ کی حکمت ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن اس ساری حکمت سے آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے کون سی عقل حاصل کی، وہ آپ کا فہم ہے. اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو نوجوان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, چوری ہو گئی گھر میں, چوری ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور بزرگ کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں ویکھ لاں گے. انہیں کچھ پریشانی نہیں ہوتی, انہیں پتا کیا ہوگا. ماں باپ اتنا بڑا مسئلہ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اور دادا دادی کیا کہتے ہیں, وہ کوئی گل نہیں سب ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے, زندگی کے تجربات کی وجہ سے ان کی عقل اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, اتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے, اتنی زیادہ ریفائن ہو چکی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی چٹکیوں میں سلجھا لیتے ہیں. یہ ہے فہم, اور اس کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا علم, ہماری حکمت ہمیں بہت بلندیوں پر لے جا سکتی ہے, لیکن اگر ہمیں اس بلندی پہ کھڑا رہنا ہے, اگر اس بلندی پہ قائم رہنا ہے اور اسی بلندی کو تھامے رہنا ہے, جیسے مسیح خداوند نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے, اسے تھامنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے. اور یہ فہم اس دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دے سکتا, نہ کوئی انسان آپ کو دے سکتا ہے, نہ کوئی مذہبی رہنما آپ کو دے سکتا ہے, نہ کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان آپ کو دے سکتا ہے, نہ کوئی بڑے سے بڑی شخصیت آپ کو دے سکتی ہے. یہ فہم اگر آپ کو دے سکتا ہے تو صرف اور صرف مسیح خداوند دے سکتا ہے, اور کسی کی اوقات نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ کو ایسا بنا دے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسے تھامے رکھیں. کئی مرتبہ لوگ بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں. آج صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا, ایک لیڈر کی, اس کی زندگی ہمیشہ ایسے جاتی ہے کہ وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے اور چند سالوں کے بعد وہ پھر نیچے آ جاتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد پھر وہ ترقی کرتا ہے, بڑی بلندی پر پہنچتا ہے اور پھر وہ نیچے آ جاتا ہے. کچھ سالوں پہلے تک وہ بندہ دنیا کے فرق فرق ملکوں میں گھوم رہا تھا, اور آج صبح پتہ چلا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے چرچ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہیں پادری لگ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی تدبیروں سے, اپنی محنت سے, اپنے تردد سے بلندی پر تو پہنچ سکتے ہیں لیکن وہاں قائم نہیں رہ سکتے. لیکن ہم جب خدا کے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچنے کا انداز بدلنا پڑے گا, کیونکہ کتاب مقدس میں جب خدا کے گھر کو بنانے کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر ایک بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق خود سمجھ دیتا ہے. جسے کسی چیز کو گھڑنے کی, کسی چیز کو بنانے کی عقل چاہیے, اسے وہ روح القدس کے ذریعے سے, جسے آپ بائبل میں روح اللہ بھی پڑھتے ہیں, اس کے ذریعے سے اسے حکمت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کاموں کو کر سکے. تو جب خدا کے لیے کام کرنا ہے, خدا کے گھر کے لیے کام کرنا ہے, کلیسیا کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر ہمیں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا, اپنی سمجھ کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. جب ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو پیچھے چھوڑیں گے تو پھر خدا ہمیں حکمت دے گا. میں دیکھ رہا تھا کہ بائبل میں بہت ساری جگہوں کو مقرر کیا تاکہ وہاں پر خداوند کی عبادت کی جائے, لیکن تین جگہ ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی جگہ خیمہ اجتماع. خدا نے جب خیمہ اجتماع کو تیار کروایا تو بڑی حسین سوچ کے ساتھ اسے تعمیر کروایا. خیموں میں بسنے والوں کے ساتھ, خیموں میں بسنے والوں کا خدا خیمے میں آ گیا اور خیمہ اجتماع کو اس نے اپنی رہنے کی جگہ بنایا. بہت خوبصورت. آج جب ہم سن 2019 میں کھڑے ہو کر ان آیات کو پڑھتے ہیں جو خروج کی کتاب میں لکھی ہیں, جس کے بیچ میں خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے فرق فرق رنگ کے کپڑے, فرق فرق انداز کی چیزیں ملتی ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بڑی عام سی چیز ہے, شاید ارغوانی کپڑا بڑی آسانی سے مل جاتا تھا, شاید آسمانی رنگ کی چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی تھی, हाँ आज 2019 में मिल जाती हैं, लेकिन आज से 4000 साल पहले ऐसी चीजें मिलना नामुमकिन थी। जब अहद का संदूक बनाया जाता है तो वो कीकर की लकड़ी से बनाया जाता है। हम पंजाबी लोग क्या समझेंगे कीकर की लकड़ी की अहमियत, जहां भी चले जाएं सड़क के दोनों तरफ कीकर ही कीकर मिलते हैं। लेकिन जब आप खैमा इज्तिमा को बनाते वक्त खुदा की इस तवक्को को सामने रखते हैं कि खुदा कहता है कि मुझे कीकर की लकड़ी चाहिए, तो ये बात याद रखें, खुदा कहता है कि मुझे वो लकड़ी चाहिए जो हिंदुस्तान से वहां जाएगी, क्योंकि फलस्तीन में कीकर नहीं होता था, खुदा इंपोर्टेड लकड़ी मांग रहा था, आला से आला कपड़ा मांग रहा था, खूबसूरत से खूबसूरत चीजें मांग रहा था, क्योंकि खुदा जो अपने लोगों को बेहतरीन देता है वो उनसे बेहतरीन की तवक्को भी करता है। जब हम खुदा से मांगते हैं तो हम दुनिया की खूबसूरत तरीन चीजें, आला तरीन चीजें और बेहतरीन से बेहतरीन चीजों की तवक्को करते हैं। उसी तरह खुदा भी जब तवक्को करता है तो वो बेहतरीन ही की तवक्को करता है। खैमा इज्तिमा जिसमें खुदा ने अहद का संदूक बनाया, उसके दरमियान में दो करोबीन थे और उन करोबीन पे खुदा की हजूरी होती थी, और आप जानते हैं कि हारून का घराना वहां पर कहानत की खिदमत सर अंजाम देता था। खुदावन की इस दुनिया में सकूनत की दूसरी जगह सुलेमानी हैकल। सुलेमान बादशाह बनी इसराइल की तारीख का सबसे अमीर बादशाह है, सबसे अमीर बादशाह। अक्सर हम कहते हैं कि दाऊद बादशाह इसराइल की तारीख का अजीम तरीन बादशाह है, इसलिए क्योंकि उसने बिखरी हुई कौम को एक कौम बनाया, एक मजबूत कौम बनाया, और उस वक्त की दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम उसने बनाया। लेकिन सुलेमान बादशाह अमीर तरीन बादशाह है, क्योंकि इसने इतना सोना, इतनी दौलत, इतना रुपया पैसा जमा किया कि इसके दौर में लोगों ने चांदी को बेकार समझना शुरू कर दिया। इसने खुदावन की हैकल को तामीर किया, खूबसूरत तरीन बनाया उसे, खूबसूरत तरीन, हर एक चीज सोने की। वहां जब छत बनाई गई तो उसके ऊपर सोना लगाया गया, वहां हर एक चीज को खूबसूरत तरीके से इसने बनाया, लकड़ी अच्छी से अच्छी, पत्थर अच्छे से अच्छा, हर एक चीज खूबसूरत से खूबसूरत थी जो उस हैकल में लगाई गई। जब उस हैकल को तामीर किया गया तो सुलेमान बादशाह ने फख्र नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बल्कि वो फिर खुदा के पास गया। खुदा जब पहली दफा उसके पास आया तो खुदा ने उससे पूछा कि मांग, तुम मुझसे क्या मांगता है, और खुदा जब दूसरी दफा उसके पास आया तो खुदा ने उसे कहा कि अब हैकल बन गई है, अब मैं इसमें सुकूनत करूंगा। सुलेमान जब खुदा के मुताबिक चल रहा है तो खुदा फिर सुलेमान के मुताबिक चल रहा है। उसने जब सुलेमान से अपने लिए हैकल तामीर करवाई तो उसने कहा अब मैं इसमें सुकूनत करूंगा। हैकल जिसमें खुदा की हजूरी होती थी और काहिन इसके बीच में खिदमत का काम सर अंजाम दिया करते थे। ये बात याद रखिए कि नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में बहुत फर्क है। पुराने अहदनामे में जब कहानत के लिए किसी को चुना जाता था तो उसे अच्छी तरह चेक किया जाता था, सर के बालों से पांव के नाखून तक उसे चेक किया जाता था कि इस बंदे के अंदर कोई खराबी ना हो, कोई खामी ना हो, इसकी आंखें कमजोर ना हो, इसकी समाअत कमजोर ना हो, इसके हाथ कमजोर ना हो, इसका जिस्म कमजोर ना हो, ऐसा ना हो कि ये खुदावन की खिदमत दुरुस्त तौर पर ना कर पाए, परफेक्ट खूबसूरत इंसान को वो चुनते थे खुदावन की खिदमत के लिए। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में खुदावन की तीसरी सुकूनत गाह का हमें जिक्र मिलता है, जो ना खैमा इज्तिमा है और ना हैकल, ना इसके बीच में अहद का संदूक है और ना यहां काहिन है जो खुदावन की खिदमत को सरंजाम। جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خداوند کی سکونت گاہ کا ایک نیا اور بالکل جدید تصور ہمیں ملتا ہے، جو پرانے عہد نامے کے خیمہ اجتماع اور ہیکل دونوں سے فرق ہے، دونوں سے مختلف، دونوں سے ملتا جلتا نہیں۔ جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو یہاں آپ کو خدا کی سکونت گاہ جو ملتی ہے وہ اس کی اپنی کلیسیا ہے، آپ لوگ ہیں، ہم سب ہیں جو یہاں پر جمع ہیں، ہم خدا کی سکونت گاہ ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ پہلے لوگ جمع ہوتے تھے پاک مقام کے باہر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاک ترین مقام کے اندر خدا کی حضوری ہے۔ اس لیے جب اب عہد کے صندوق کے اوپر ٹھہرتا تھا خیمہ اجتماع کے وقت، تو انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہاں خدا کی حضوری ہے، اور لوگ باہر کھڑے ہو کر سمجھتے تھے کہ اندر خدا کی حضوری ہے، اور وہ کھڑے رہتے تھے جب تک خدا کا ابر رہتا تھا۔ جب خدا کا ابر اٹھ جاتا تھا وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب خداوند کی حضوری چلی گئی ہے، وہ اپنے کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن آج جب ہم نئے عہد نامے کے دور میں ہیں تو خداوند کی حضوری کے آنے جانے کا تصور سرے سے ختم ہو گیا۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں خداوند کی حضوری آئے گی، جائے گی، پھر آئے گی۔ تھوڑی سی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، خدا نہ کہیں آتا ہے اور نہ کہیں سے جاتا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں خدا کی حضوری ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب خدا کی حضوری یہاں نہیں ہے۔ فرق ہمیں پڑتا ہے، خدا کو نہیں پڑتا۔ ہمارے اندر خدا کی حضوری کا احساس پڑتا ہے، جب سازندے گیت گاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ خداوند کی حضوری یہاں اور زیادہ ہو رہی ہے۔ خداوند کی حضوری کم یا زیادہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، تو شاید خداوند کی حضوری ختم ہو گئی ہے۔ پھر جب ہم گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جیسے ابھی پادری صاحب لیڈ کر رہے تھے اس خوبصورت عبادت کو، تو یوں لگ رہا تھا جیسے خداوند کی حضوری بڑھ رہی ہے۔ خداوند کی حضوری نہیں بڑھتی، ہمارے اندر خداوند کی حضوری کا احساس پڑتا ہے۔ تیسری حکم آپ لوگ ہیں، تیسری جگہ جہاں خداوند رہنا چاہتا ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ اس نے خیمہ اجتماع کو تیار کیا تاکہ خیمے میں رہنے والوں کے ساتھ وہ خیمے میں رہ سکے، اس نے ہیکل تعمیر کی تاکہ یروشلیم میں رہنے والوں کے ساتھ وہ یروشلیم میں رہ سکے۔ لیکن خدا کو پتا تھا کہ اب دنیا جو ہے یہ پھیل رہی ہے، ایک مسیحی جو ہے اس نے یہاں سے اٹھ کر پوری دنیا میں جانا۔ مسیح خداوند کے 12 شاگردوں میں سے کون کون سا شاگرد دنیا کے کون کون سے حصے میں گیا، یہ ایک طویل تاریخ کی کہانی ہے جو کسی وقت آپ کو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ مسیحیت انگریز لے کے آئے، تو کاش ہم انہیں بتانے کے قابل ہوں کہ ہندوستان میں مسیحیت انگریز نہیں لائے، بلکہ 2000 سال پہلے مسیح خدا ان کا شاگرد توما یہاں مسیحیت لے کے آیا تھا۔ مسیح کو پتا تھا کہ توما نے یہاں، مسیح کو پتا تھا کہ اب ایسے حالات نہیں ہیں کہ صرف ہارون کی اولاد خدمت کرے، صرف لاوی خدا کی خدمت کرے۔ اس لیے خدا نے نئے عہد نامے میں پرانے عہد نامے کی ہیکل اور عبادت کے تصور کو یکسر بدل کے رکھ دیا سرے سے۔ پرانے عہد نامے میں صرف ایک خاص خاندان کے لوگ پاسبان بن سکتے تھے، لیکن نئے عہد نامے میں کہانت کا تصور ہی بدل دیا۔ خدا کا بندہ ہمیں کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کاہنوں کا کیا ہو؟ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو۔ شاہی کاہن، یہاں ایک بات کو سمجھیں، ہم تمام مسیحی کاہن ہیں لیکن پادری نہیں۔ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں تو ہم پادری نہیں ہیں، جی نہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ضرور ہیں لیکن پاسبان کی خدمت اس سے بالکل فرق ہے۔ ہم کلیسیا ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہم روح قدس کا مقدس ہے، خدا کا روح ہم میں بستا ہے، لیکن پاسبان کی خدمت اس سے بالکل فرق ہے۔ اس لیے یہ سوچ لینا کہ اگر ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں تو ہم پھر پادری بھی ہیں، یہ غلطی ہوگی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسیح خداوند نے ہمیں بالکل ایک نئی سوچ، ایک نیا طریقہ کار اور ایک نیا معیار بخش دیا۔ اسے پتا تھا کہ کلیسیا جو ہے اب وہ سلیمانی ہیکل سے، خیمہ اجتماع سے آگے بڑھے گی اور یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ اس لیے پہلی بات اس نے ہمیں آزاد کر دی۔ جب یہودی خدا کی عبادت کرتے تھے تو وہ عبرانی زبان میں عبادت کرتے تھے، اگر کسی کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جب یہودی خدا کی عبادت کرتے تھے تو دن میں 3 دفعہ کرتے تھے، اگر وقت گزر جاتا تھا تو پھر وہ خداوند کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب یہودی عبادت کرتے تھے تو وہ یروشلیم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اگر انہیں نہیں پتا ہوتا تھا یروشلیم کس طرف ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہودی عبادت کرتے تھے تو وہ پاکیزگی کے ایک معیار کو سامنے رکھتے تھے، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، جب وہ پاک ہو جاتے تھے پھر وہ عبادت کرتے تھے، اگر انہیں پاک ہونے کے لیے پانی نہیں تھا ملتا وہ عبادت نہیں تھے کر سکتے۔ مسیح خداوند نے ان تمام چیزوں سے ہمیں آزاد کر دیا۔ آج ہم کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی حالات میں ہیں، ہم وہاں پر خداوند کی پرستش، خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یروشلیم کس طرف ہے، اب ہمیں یہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرف منہ کر کے عبادت کریں، اب ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں عبرانی نہیں آتی تو ہم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے، اب ہمیں وقت بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب فلاں دعا کا وقت ہو گیا ہے، اب فلاں وقت دعا کا وقت ہو گیا۔ ہمیں ان میں سے کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ان تمام چیزوں سے آزاد کر دیا۔ اب آزادی ہے، ہم کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی حالت میں خداوند کو پکار سکتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ہی آئیں، جیسے دوسری قومیں آج بھی اس قید میں پھنسی ہیں۔ خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا ان تمام چیزوں سے۔ پھر مسیح خداوند نے جب یہ دیکھا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس طریقے سے پرستش کر سکے، اس طریقے سے عبادت کر سکے، اس طریقے سے ایک چھوٹی سی جگہ پر رہ سکے جہاں پر رہ کر بنی اسرائیل نے ساری عمر خداوند کی عبادت اور پرستش کی، تو پھر خدا نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے خیمہ اجتماع کو، سلیمانی ہیکل کو مسیح کی حضوری سے بدل دیا۔ پہلے خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مکان تھا، پاک ترین مکان کے اندر عہد کا صندوق تھا، عہد کے صندوق کے اوپر خداوند کی حضوری آتی ہوتی تھی۔ جب ہیکل بنی تو ہیکل میں بھی پاک ترین مقام کے اندر عہد کا صندوق تھا جس پر خدا کی حضوری آتی تھی، لیکن جب نیا عہد نامہ آیا تو مسیح خداوند نے کہا جہاں میرے نام میں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ یکسر بدل دیا۔ آج جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں نہ ہیکل کی ضرورت ہے نہ خیمہ اجتماع کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا روح آج مقدسین میں بستا ہے، خدا کے لوگوں میں بستا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی خاص جگہ پر جا کے خدا کی حضوری کو تلاش کریں، لیکن کلیسیا جو مسیح خداوند کا بدن ہے اس کو اپنے آپ کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی حالت پہ دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلیسیا کی حالت اس وقت جو ہے وہ 2 طرح سے دیکھی جانی چاہیے۔ جب ہم انگریز بن جاتے ہیں تو ہم لفظ چرچ استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا لفظ جو بلڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی چرچ کا نام لیتا ہے تو وہ اس بلڈنگ کی بھی طرف اشارہ کر سکتا ہے اور آپ کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے، لیکن خداوند نے ہمیں سکھایا، ابھی جو ہم تلاوت کر رہے تھے حوالہ، حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، فہم سے اس کو، ہمیں فہم کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے اور سمجھ بوجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ چند سال پہلے میں ایک چرچ میں گیا اور اس چرچ میں انہوں نے کہا کہ پادری صاحب جب داخل ہوں گے تو آپ نے سر جھکا کے داخل ہونا ہے۔ تو میں جب گیا تو وہ سچ مچ میرے سر سے کوئی 2 فٹ نیچے ان کا دروازہ تھا، تو میں نیچے جب جھک کے اندر داخل ہوا تو انہوں نے مجھے پکڑا اور انہوں نے کہا بھائی صاحب نیچے بھی دیکھیں۔ تو میں نے نیچے دیکھا کہ نیچے انہوں نے ایک بیریئر سا بنایا ہوا ہے اینٹوں کا، تو جب اس میں داخل ہونا تھا تو داخل ہونا تھا کچھ ایسے ٹیڑھا سا ہو کے۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے چرچ کو، کیونکہ وہ زمین سے نیچے تھا اور اس کا جو دروازہ تھا وہ بھی نیچے تھا، تو وہ یوں جھک کے اور بڑے مشکل سے چرچ میں میں داخل ہوا۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا چرچ کتنا عرصہ پہلے بنا؟ کہتا ہے جی یہ بہت بڑی برکت کی کہانی ہے۔ میں کہا جی سنائیں۔ کہتا ہے جی 1996 میں ہم نے اس کو چرچ کو بنایا، بڑی محنت سے، بڑی مخالفت سے، فلانے نے ہماری مخالفت کی، اس نے ہماری مخالفت کی، اس نے ہماری مخالفت کی، ساری دنیا نے ہمارے ساتھ مخالفت کی، لیکن پھر بھی ہم نے سن 1996 میں خدا کے اس گھر کو بنایا۔ بڑا خوش تھا وہ پادری اور مجھے اس پہ رحم آ رہا تھا۔ 1996 کے بعد کیا کلیسیا مر گئی تھی؟ کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، وہ پھلتا ہے، وہ پھولتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز میں ترقی نہیں، ایک بچہ اگر چھوٹا ہی رہ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں، یہ بچہ بڑا نہیں ہوا، اس بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، یہ بچہ صحیح طرح کھیلتا نہیں، یہ بچہ صحیح طرح شرارتیں نہیں کرتا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائیاں لیتے ہیں اس بچے کی۔ لیکن یہاں کلیسیا ہے جو سن 1996 میں مر چکی ہے۔ 96 کے بعد انہوں نے چرچ کو چھیڑا بھی نہیں۔ کہتے ہوں کہ بہت اچھا ہے، اوپر سے سر نیچے کر کے، نیچے سے ٹانگے اوپر کر کے اندر گھس جائے، کتنا خوبصورت چرچ ہوگا آپ کے خیال میں۔ میں نے انہیں کہا بھائی صاحب آپ نے 96 کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی؟ نہیں ابھی تک کوئی نہیں کی۔ تو میں نے کہا کریں گے کب؟ بس جیسے ہی خدا تحریک دے گا تو کریں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ جو کلیسیائیں زندہ ہوتی ہیں ان کے چرچز بھی خوبصورت ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اندر سے بہت خوبصورت ہیں اور آپ کے گھر میں گند پڑا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل بڑا روشن ہے اور آپ کے گھر میں جالے لگے ہوں، تاریکی پھیلی ہو۔ اگر کلیسیا کے اندر زندگی ہوگی تو وہ زندگی اس کے ہر کام میں دکھائی دے گی۔ اگر کلیسیا کے اندر زندگی ہوگی تو وہ کلیسیا ترقی کرے گی، وہ کبھی اپنے چرچ کی چھت کو خوبصورت کرے گی، کبھی دیواروں کو خوبصورت کرے گی، کبھی فرش کو خوبصورت کرے گی۔ میں ایک جگہ پہ گیا، انہوں نے قالین کا کلر بدل دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب پچھلی دفعہ تو کلر کچھ اور تھا، تو انہوں نے کہا بچیاں کہتی ہیں جی اس کے اوپر تصویریں چھینی آتی تو ہم نے کہا چلو قالین بدل دیتے۔ مجھے بڑا مزاحیہ سا لگا ان کا یہ بات کرنے کا انداز، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی اگر بیٹیاں کہیں نا کہ یہ پردے اچھے نہیں ہیں تو ماں باپ اکثر بدل دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ خاندان آپس میں ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، کلیسیا ایک ہے، اور وہ مل کر نہ صرف لوگوں کو تیار کر رہی ہے خداوند کے لیے بلکہ وہ خداوند کے گھر کو بھی تیار کر رہی ہے۔ یہ ایسی ترقی ہے جو صرف مجھ میں ہے اور میرے گھر میں نہیں، جو مجھ میں ہے اور میرے خاندان میں نہیں۔ اگر میں ترقی کر رہا ہوں اور میرا بیٹا ترقی نہیں کر رہا، اگر میں ترقی کر رہا ہوں اور میری بیٹی ترقی نہیں کر رہی، اگر میں ترقی کر رہا ہوں میرے پاس لاکھوں روپے آئے اور میں کسی ایسے گھر میں رہ رہا ہوں جس کی چھت سے پانی نیچے آتا ہے بارش میں، تو میں دراصل اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ خدا جب کہے گا ہم یہ کر دیں گے، خدا کبھی کسی کو لیٹر نہیں لکھتا، خداوند لگاتار لوگوں کو تحریک دیتا ہے، لگاتار۔ بہت سال پہلے خدا کا ایک خادم تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا فن بتائیں جس کی وجہ سے کلیسیا ایک ہو جائے، کیونکہ اس کی کلیسیا میں بہت جھگڑے تھے، بہت زیادہ جھگڑے. تو اس نے کہا بھائی صاحب مجھے کوئی ایسا کلیہ بتائیں جس سے ساری کلیسیا ایک ہو جائے. تو میں نے اسے کہا یہ تو بہت آسان ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ خداوند کے گھر کی تعمیر شروع کرتے. اس نے مجھے کہا کہ آپ اس سنڈے آ کے ہمارے چرچ میں پریچ کر سکتے ہیں. اور میں جب گیا اور ہم نے وہاں حجی کے صحیفے میں سے خداوند کے کلام کو پیش کیا تو لوگوں نے لاکھوں روپیہ دینے کی خداوند کے حضور عہد باندھا. اور اسی ٹائم کہا جی ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. آج جب 14-15 سال بعد میں اس چرچ میں جاتا ہوں تو وہ چرچ لگتا ہی نہیں ہے جو وہ 15 سال پہلے تھا. ایک ایسا چرچ جس کی دیواروں کے اوپر سیمنٹ تک نہیں تھا. آج پینٹ کرا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کروا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کروا دیتے ہیں، کبھی قالین بدلوانا ہے، کبھی کھڑکیاں بدلوانی ہے، کبھی اے سی لگوانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلیسیا زندہ ہے. اور جو زندہ کلیسیا ہوگی، جس کے اندر خدا کا کام ہوگا، جس میں خداوند کی نجات ہوگی، جن کے اندر خداوند کے روح کا عمل دخل آپ کو دکھائی دے گا، ان کی چرچز بھی خوبصورت ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ پوشل سے اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف کر لیتا ہے. تو ہم کیسے لوگ ہیں جو اپنے لیے خوبصورت سے خوبصورت اور اعلیٰ سے اعلیٰ رہنے کی جگہ تیار نہیں کر پا رہے؟ دونوں کو بڑھنا ہے. چرچ کو نہیں بڑھنا. چرچ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے جس کا کوئی بھی مطلب میرے خیال میں نہیں. کلیسیا کو بڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ اردو میں ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک کلیسیا اور دوسرا کلیسا. کلیسیا کہتے ہیں لوگوں کو، آپ لوگ کلیسیا ہیں، آپ لوگ کلیسیا ہیں. لیکن جب ہم اس چرچ کی بات کریں گے تو یہ کلیسا ہے. جا کے ڈکشنری چیک کریں، آپ کو دونوں لفظ ملیں گے، کلیسیا بھی اور کلیسا بھی. کلیسیا کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے اور کلیسا کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. جتنی کلیسیا خوبصورت ہوگی، جتنے آپ دعا کرنے والے ہوں گے، جتنی خداوند کی برکتیں آپ کے پاس ہوں گی، جتنے خوبصورت انداز میں آپ ترقی کر رہے ہوں گے، آپ کا چرچ بھی ترقی کرے گا. اور اگر آپ کا چرچ بھی اسی طریقے سے سن 1997 میں پھنسا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا روحانی طور پر مر چکی ہے. کیونکہ اگر کلیسیا زندہ ہوگی تو پھر وہ ترقی کرے گی. نہ صرف خود ترقی کرے گی. مجھے آپ کے ابھی ایک بھائی ملے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے چرچ میں سنڈے اسکول کی خدمت شروع کی اور سنڈے اسکول کی خدمت بڑی برابر ہوئی. میں بہت سے چرچز میں جاؤں، فرق فرق چرچز میں، اور میں نے بہت کم مین لائن چرچز میں سنڈے اسکول کی خدمت کو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. تو میں جب ان کی بات سن رہا تھا تو میں اندر سے خوش ہو رہا تھا کہ یہ کلیسیا زندہ کلیسیا، یہ کلیسیا زندہ مسیحیوں کی کلیسیا ہے جن میں خدا کا روح بستا ہے. اور اگر یہ کلیسیا ایسی ہے تو ہم اسے حکمت کے ساتھ چلائیں گے، فہم کے ساتھ چلائیں گے، اور ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی خداوند کے کام کو بڑھائیں گے اور کلیسا کو بھی تعمیر کریں گے. اس لیے آئیں آج ہم دونوں باتوں پہ غور کریں. اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند مجھے یہ چاہیے، خداوند مجھے وہ چاہیے، خداوند مجھے یہ بخش دے، خداوند مجھے وہ بخش دے، خداوند مجھے یہ عطا کر دے، خداوند مجھے وہ دے دے. ہم لگاتار ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو مطلب پرستی سے بھری ہوتی ہیں اور خداوند کو پسند ہے. یہ بات یاد رکھ، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ اسے جب اولاد مانگتی ہے تو وہ ان کی باتیں سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے. وہ بھی ہمارا باپ ہے. جب آپ اس سے مانگتے ہیں مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، وہ اسے برا نہیں بناتا، وہ اسے پسند کرتا ہے. لیکن آج آئے ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں، بلکہ آج کی کلیسیا کو، یعنی کہ آپ سب لوگوں کو خداوند سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ خداوند فرما کہ میں کلیسیا کی تعمیر میں، میں خداوند کے گھر کی تعمیر میں، میں اس عبادت خانے کی تعمیر میں کیا حصہ ڈال سکتی ہوں، کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ اور خداوند آپ کو دے گا جو آپ اس سے مانگیں گے. اگر آپ اسے کہیں گے کہ خداوند مجھے پیسے دے تاکہ میں چرچ کی کوئی ایک حصے کو بنوا سکوں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گنبد کے لیے پیسے دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو قالین کے لیے پیسے دے، دروازوں کے لیے پیسے دے، کھڑکیوں کے لیے پیسے دے. وہ آپ کو دے گا، سب کچھ دے گا، لیکن اس کے لیے پہلے یہ سوچیں کہ ہمیں کلیسیا کو بھی بیدار کرنا ہے. کلیسیا بھی زندہ ہونی چاہیے، ترقی کرنے والی ہونی چاہیے، بڑھنے والی ہونی چاہیے، مسیح سے پیار کرنے والی ہونی چاہیے، مسیح یسوع کے نام کو جلال دینے والی ہونی چاہیے. جب کلیسیا ایسی ہوگی تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ خداوند کا گھر ویران پڑا ہو، خوبصورت ہو. آئیں آج شام ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اسے کہیں کہ خداوند کلیسیا کی تعمیر میں تو ہماری مدد کر، نہ صرف تیرا عبادت خانہ خوبصورت ہو بلکہ تو اپنے لوگوں کی تعمیر میں بھی ہماری مدد کر. ہم نہ صرف لوگوں کی، کلیسیا کی رہنمائی کر سکیں بلکہ تیرا گھر بھی خوبصورت بنا سکیں، تیرا گھر بھی شاندار عالی شان بنا سکیں. فضل بخشتے ہیں.